السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے نیوز شو کے ساتھ بہجت حاضر خدمت ہے۔ میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں اسور امام۔ پاکستان میں رات کے 9:30، بھارت میں 10 اور یہاں امریکہ میں دن کے 12:30 بجے ہیں۔ خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ آغاز کرنے سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں، یہ نیوز شو آپ میڈیم ویو 972 کلو ہرٹس کے علاوہ ہمارے ویب سائٹ پر بھی سن سکتے ہیں۔ urduviewer.com پر لاگ ان کیجیے اور آڈیو اسٹریم کے ذریعے براہ راست ہمارا یہ پروگرام سماعت فرمائیے۔ آئیے حسب معمول خبروں کی سرخیوں سے آغاز کریں۔ پہلے پاکستان۔
پاکستان کے سیاسی ماحول میں گہما گہمی، سیاسی جماعتوں کی طرف سے جلسوں میں اپنے اپنے مخالفین پر الزامات کی بارش۔ اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود۔
پاکستان افغان طالبان کو مذاکرات کی میز پر لانے کی ہر ممکن کوشش کرے گا۔ پاکستانی عہدیدار کی افغان قیادت کو یقین دہانی۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل۔
مومن ایجنسی میں نامعلوم مسلح افراد کے حملوں میں سیکورٹی اہلکار سمیت 3 افراد ہلاک۔ باجوڑ میں سابق قانون ساز کے گھر پر میزائل حملہ۔ پشاور سے میں ہوں شبیب شاہد۔
لاہور میں PSL 3 کے میچز کے لیے سیکورٹی اداروں نے انتظامات کو حتمی شکل دینا شروع کر دی ہے۔ لاہور سے میں ہوں قمر رحمان خان۔
جنوبی ایشیا۔
متنازع کشمیر میں حد بندی لائن پر گولی باری میں 5 ہلاک، 11 زخمی۔ میں ہوں سریرم یوسف جمیل۔
مودی حکومت اپنی بد انتظامیوں کی وجہ سے مسئلہ کشمیر کو نہیں سنبھال پائی۔ سابق وزیراعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ کا الزام۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم۔
اور عالمی خبروں میں، ترک صدر نے کہا ہے کہ آفرین کا مرکزی علاقہ ترک اور اتحادی شامی افواج کے کنٹرول میں ہے اور اس قصبے پر ترک پرچم لہرا دیے گئے ہیں، جبکہ شام کے کردوں نے شہر کو واپس لینے کے عزم کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ترکی اب چھاپہ مار جنگ کے ایک نئے دور میں داخل ہو گیا ہے۔ اور آئیے اب خبروں کی تفصیل پیش کرتے ہیں۔ پاکستان نے افغان قیادت کو اپنی رائے سے آگاہ کر دیا ہے کہ کابل کی طرف سے طالبان کو غیر مشروط امن بات چیت کی پیشکش کے بعد اب طالبان کے پاس لڑائی جاری رکھنے کا کوئی جواز نہیں۔ اسلام آباد سے قومی سلامتی کے مشیر ناصر جنجوعہ نے ہفتے کے روز کابل کے ایک سرکاری دورے کے دوران یہ پیغام دیا، جہاں انہوں نے افغان لیڈروں کو یقین دہانی کرائی کہ پاکستان صدر اشرف غنی کی امن پیشکش کی مکمل حمایت کرتا ہے۔ طالبان نے ابھی تک اس پیشکش کا کھلے طور پر کوئی جواب نہیں دیا، لیکن ان توقعات کو ہوا ملی ہے کہ باغی بغور جائزہ لے رہے ہیں کہ مذاکرات میں شامل ہوں یا نہیں۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ میں۔
اس پیشکش کا اظہار پاکستان کی قومی سلامتی کے مشیر ناصر خان ججوہ نے افغان صدر اشرف غنی سے کابل میں ہونے والی ملاقات کے دوران کیا۔ ایک سرکاری بیان کے مطابق پاکستانی اور افغان عہدیداروں نے باہمی تعلقات کو بہتر کرنے، انسداد دہشت گردی اور افغانستان میں امن و استحکام کے لیے باہمی تعاون کے معاملے پر بات کی۔ حالیہ ہفتوں میں کابل اور اسلام آباد کے درمیان اعلی سطح کے رابطوں میں اضافہ ہوا ہے۔ افغان امور کے تجزیہ کار اور سینئر صحافی رحیم اللہ یوسف زئی نے اتوار کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بعض پاکستانی عہدیدار یہ سمجھتے ہیں کہ افغان صدر نے طالبان کو مذاکرات کی پیشکش کے ساتھ افغانستان میں قیام امن کے لیے جو تجاویز دی ہیں، اس کے بعد طالبان کے پاس مذاکرات سے انکار کا کوئی جواز نہیں ہے۔
تو میرے خیال میں پاکستان کا بھی یہی ایک رویہ ہے۔ انہوں نے اشرف غنی کی پیشکش کا خیر مقدم کیا، اس کی حمایت کا اعلان کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد پاکستان مزید ایک فعال کردار ادا کرے گا تاکہ طالبان مذاکرات کی میز پر آ جائیں۔ اس میں کامیابی حاصل کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا، طالبان کی اپنی مشکلات ہیں، اور اسی لیے انہوں نے ابھی تک اشرف غنی کی جو پیشکش ہے اس کا نہ کوئی منفی نہ کوئی مثبت جواب دیا ہے۔
رحیم اللہ کا کہنا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد اور کابل کے درمیان اعتماد کو بحال کرنا ضروری ہے۔
یہ دونوں کا اس میں نقصان ہے، اور یہ سب سے ضروری یہ ہے کہ پہلے ایک دوسرے کی نیت پہ شک نہ کریں اور اعتماد سازی کا کام ہو اور کوئی تھوڑی کانفیڈنس بلڈنگ میئرز بھی آ جائیں سامنے، تو پھر شاید بات آگے بڑھے۔
افغان صدر کی طرف سے پاکستانی وزیر اعظم کو دورہ افغانستان کی دعوت دینا بھی انہی کوششوں کی ایک کڑی ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
ایک ایسے وقت میں جب پاکستان میں انتخابات میں چند ماہ باقی رہ گئے ہیں، سیاسی منظرنامے میں گہمے گامی اور ہلچل میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے، اور تقریباً تمام بڑی سیاسی جماعتیں ملک کے مختلف شہروں میں جلسے جلوسوں کا انعقاد کر رہی ہیں۔ اسلام آباد سے ناصر محمود ایک جائزے کے ساتھ۔
اتوار کو بھی کراچی سے خیبر تک مختلف علاقوں میں ایسی ہی سرگرمیاں نظر آئیں۔ حزب مخالف کی سب سے بڑی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کوٹلی ستیاں میں اپنی جماعت کے حامیوں سے خطاب کرتے ہوئے نہ صرف سابق وزیراعظم نواز شریف اور حکمران جماعت مسلم لیگ نون کو تنقید کا نشانہ بنایا بلکہ سینٹ انتخابات میں اپنے ساتھ بظاہر وقتی اتحاد کرنے والی پاکستان تحریک انصاف کو بھی آڑے ہاتھوں لیا۔ لیکن بلاول بھٹو زرداری نے اپنے خطاب میں کہا کہ نواز شریف صرف اپنی فتح کو ہی جمہوریت تصور کرتے ہیں اور ان کے بقول حزب مخالف نے ایوان بالا میں سابق فوجی عامر ضیاء الحق کی باقیات کا راستہ روکا ہے۔ تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان پر تنقید کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا،
خان صاحب موروثی سیاست کے خلاف شور مچاتے رہتے ہیں مگر لودرا میں نا اہل ترین کے سیاسی وارث کو ٹکٹ دے کر موروثی سیاست پر بھی یو ٹرن کر لیا۔
اسی اثنا میں کراچی میں موجود عمران خان نے صحافیوں سے گفتگو کے دوران پیپلز پارٹی پر بدعنوانی کے الزامات کو دہراتے ہوئے کہا،
آصف زرداری اور نواز شریف یہ دونوں ذمہ دار ہیں اس ملک کی جو آج ملک کے حالات ہیں، تاریخی قرضہ چڑھا ہوا پاکستان پہ، یہ دونوں ذمہ دار ہیں۔ 35,000 روپیہ ہر پاکستانی پہ قرضہ تھا 9.5 سال پہلے، جب سے ان کی پارٹنرشپ لگی ہے آج 1,30,000 قرضہ چڑھ چکا ہے ہر پاکستانی پہ، اور ساتھ ساتھ یہ دونوں گھرانے امیر ہوتے گئے ہیں۔
پنجاب کے علاقے سانگلہ ہل میں مسلم لیگ نون نے ایک بڑے جلسے کا اہتمام کیا تھا جس سے خطاب میں اس جماعت کے رہنماؤں نے ایک بار پھر اپنی جماعت کے سابق صدر نواز شریف کو عوام کے حق کے حکمرانی کے لیے آواز بلند کرنے والا رہنما قرار دیتے ہوئے حزب مخالف پر جمہوریت کے منافی اقدام کرنے کا الزام عائد کیا۔
دیکھو ووٹ کو عزت دو گے کا مطلب یہ ہے آپ اپنے آپ کو عزت دو گے، آپ اپنی حرمت کو عزت دو گے، آپ ووٹ کی توقیر کو کرو گے تو آپ اپنے مینڈیٹ کو عزت دو گے، یہ آپ کا اور ہماری آنے والی نسلوں کا سوال ہے۔
ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
حالیہ دنوں میں سابق وزیر اعظم نواز شریف اور ان کے اہل خانہ کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں شامل کرنے یا نہ کرنے کے معاملے پر بحث اس قدر بڑھی کہ سابقہ اور موجودہ وزیر داخلہ ایک دوسرے کے خلاف سخت بیانات دینے لگے۔ مبینہ طور پر اسی جھگڑے کے دوران ای سی ایل میں نام شامل کرنے والے ایڈیشنل سیکرٹری کا تبادلہ وزارت خارجہ سے داخلہ سے وزارت اقتصادی امور میں کر دیا گیا۔ یہ معاملہ نیب کی طرف سے نواز شریف اور ان کے اہل خانہ کا نام ای سی ایل میں ڈالنے کے لیے وزارت داخلہ کو لکھے گئے خط کے بعد شروع ہوا۔ نیب نے مختلف ریفرنسز میں شریف خاندان کا نام ہونے کی وجہ سے ان کا نام ای سی ایل میں ڈالنے کے لیے دو بار خطوط لکھے لیکن جواب نہ آ سکا۔ وزیر داخلہ احسن اقبال کہتے ہیں کہ ہم نے اگست 2016 سے ای سی ایل پر ڈالے یا نکالے جانے والے کیسز بشمول نواز شریف اور اسحاق ڈار کے کیسز منظوری کے لیے کابینہ کو بھیج دیے ہیں۔ اب کابینہ کسی کا نام ای سی ایل میں ڈالنے یا نکالنے کی مجاز ہے، جبکہ چودھری نثار نے اس معاملے میں مختلف موقف اپنایا ہے۔ وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقوں یا فاٹا میں تشدد کے مختلف واقعات میں ایک سیکیورٹی اہلکار اور پولیو مہم سے وابستہ دو کارکن ہلاک ہو گئے۔ پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ سنیے۔
مومن ایجنسی کی تاثیر سازی میں نامعلوم مسلح افراد نے فرنٹیئر کور کی ایک گاڑی پر اندازن فائرنگ کر دی جس سے ایک اہلکار ہلاک جبکہ ایک زخمی ہو گیا۔ حملہور موقع سے فرار ہو گئے جن کی تلاشی کے لیے سیکورٹی فورسز نے کاروائی شروع کر دی۔ اسی تحصیل میں ہفتے کو انسدادی پولیو مہم سے وابستہ ایک ٹیم پر نامعلوم مسلح افراد نے حملہ کیا جس سے دو کارکنان ہلاک ہو گئے جبکہ حملہور دیگر تین افراد کو زبردستی اپنے ساتھ لے گئے۔ تاہم اتوار کی سب قبائلی انتظامیہ نے بتایا کہ یہ تینوں اغواکاروں کی تحویل سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے اور بحفاظت اپنے علاقے میں واپس پہنچ گئے، لیکن اب بھی دو کارکنان لاپتہ ہے۔ یہ دونوں واقعات کندارونا نے علاقے میں پیش آئے جس کے بعد اتوار کو سیکورٹی فورسز نے علاقے کی نگرانی کو مزید سخت کرتے ہوئے مسلح افراد کی تلاش کے لیے سرگرمیوں کو تیز کر دیا۔ حکام کے مطابق مومن ایجنسی میں 3 روزہ انسدادی پولیو مہم 12 سے 15 مارچ کے دوران چلائی گئی تھی جس کے بعد اس کا جائزہ لینے کے لیے غیر جانبدار رضاکاروں کی ٹیمیں اپنے کام میں مصروف تھے۔ حملے کا نشانہ بننے والے یہ رضاکار اپنا کام ختم کر کے واپس آ رہے تھے کہ نامعلوم مسلح افراد نے ان پر حملہ کیا۔ کنداروں میں ہفتے کو ان مسلح افراد نے مقامی حسدار فورسز کی گاڑی پر بھی حملہ کیا تھا جس سے ایک اہلکار معمولی زخمی ہو گیا تھا۔ شہین شاہد، وائس آف امریکہ، شاور۔
کشمیر میں لائن آف کنٹرول پر پاکستان اور بھارت کے درمیان گولیوں کے تبادلے میں بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں ایک ہی خاندان کے 5 ارکان ہلاک ہو گئے اور 2 زخمیوں کو ہسپتال لے جایا گیا. پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں بھی زخمیوں کے بارے میں مطلع کیا گیا ہے. سری نگر سے یوسف جمیل کی رپورٹ سنیے.
بھارتی عہدیداروں نے جموں میں بتایا کہ پاکستانی فوج نے اتوار کو صبح 7:40 پر حد بندی لائن کے مینڈر سیکٹر میں بھارتی فوج کی اگلی چوکیوں اور شہری علاقوں کو مارٹر فائرنگ کر کے ہدف بنانا شروع کیا. ان کے بقول سرحد پار سے داغا گیا ایک مارٹر شل مینڈر کے دیوتا گاؤں میں محمد رمضان نامی 45 سالہ شہری کے مکان پر آ گرا, جس سے وہ, اس کی بیوی ملکہ بی, 3 بیٹے محمد رحمان, محمد رضوان اور محمد رزاق موقع ہی پر ہلاک ہو گئے, جبکہ 2 بیٹیاں نورین اختر اور مارین اختر شدید طور پر زخمی ہو گئیں. زخمیوں کو ایک ہیلی کاپٹر میں نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر کے سرمایہ دار حکومت جموں لایا گیا, جہاں ان کا ایک سرکاری اسپتال میں علاج ہو رہا ہے. عہدیداروں نے بتایا کہ پاکستانی شیلنگ کا موزوں جواب دیا گیا اور طرفین کے درمیان موٹر توپوں اور ہلکے اور درمیانی درجے کے ہتھیاروں کا تبادلہ وقفے وقفے سے جاری ہے. حد بندی لائن کے پاکستانی علاقے سے یہ اطلاع ملی ہے کہ بھارتی فائرنگ میں 9 شہری, جن میں 2 چھوٹی بچیاں بھی شامل ہیں, زخمی ہو گئے. پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے عہدیداروں نے بتایا ہے کہ بھارتی فوج کی طرف سے داغا گیا ایک موٹر شل نکھیال سیکٹر کے پلانی گاؤں کے ایک شہری حاجی اسلم کے مکان کی چھت پر گر کر پھٹ گیا, جس کے نتیجے میں اس کی 3 بیٹیاں شدید طور پر زخمی ہو گئیں. اس کے علاوہ جیر مرگ اور دروتی ناری دیہات میں بھارتی فوج کی شیلنگ میں 7 شہری زخمی ہو گئے. طرفین نے ایک دوسرے پر فائرنگ اور شیلنگ میں پہل کرنے کا الزام عائد کیا ہے. نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر کی وزیر اعلیٰ محبوب مفتی نے شدید ردعمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ واقعہ دل کو چھلنی کرنے والا ہے اور اسے پوری ریاست میں صدمے کی لہر دوڑ گئی ہے. انہوں نے اپنے اس موقف کا اعادہ کیا کہ کچھ تو خون کے شیطانی چکر سے ریاست اور اس پورے خطے کو باہر نکالنے کے لیے مذاکرات اور مفاہمت واحد راستہ ہے. یوسف جمیل, وائس آف امریکہ, سری نگر.
بھارت کے ایک سابق وزیر اعظم نے الزام عائد کیا ہے کہ مودی حکومت بقول ان کے اپنی بد انتظامی کی وجہ سے مسئلہ کشمیر کو سنبھال نہیں پائی. مودی حکومت یا بی جے پی پارٹی کی طرف سے تاحال کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا گیا. نئی دلی سے سہیل انجم کی رپورٹ سنیے.
سابق وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ نے نئی دہلی میں کانگریس پارٹی کے 84ویں مکمل اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے برسر اقتدار بی جے پی اور پی ڈی پی اتحاد میں نظریاتی خلیج کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ انہوں نے ایک ایسی حکومت قائم کی جس کی 2 شاخیں ایک دوسرے کے خلاف کام کر رہی ہیں. سابق وزیر اعظم نے زور دے کر کہا کہ بھارت کو مسئلے کشمیر کو سمجھنا اور اسے حل کرنے کو یقینی بنانا ہوگا. حقیقت یہ ہے کہ ہماری سرحدیں محفوظ نہیں ہیں. سرحد پار کی دہشت گردی ہو یا اندرونی دہشت گردی, یہ معاملات ملک کے تمام شہریوں کے لیے پریشانی کا باعث ہیں. مودی حکومت کو مسئلے کشمیر کو حل کرنے کے لیے سنجیدہ کوشش کرنی ہوگی. یاد رہے کہ 2015 میں اسمبلی انتخابات کے نتیجے میں معلق اسمبلی وجود میں آنے کے بعد بی جے پی اور پی ڈی پی نے مخلوط حکومت قائم کی تھی, لیکن اس کے بعد سے ہی دونوں جماعتوں کے نظریاتی اختلافات سامنے آتے رہے ہیں. گزشتہ ہفتے حکومت نے پی ڈی پی کے وزیر حسیب درابو کو ان کے اس بیان پر کہ مسئلے کشمیر سیاسی نہیں سماجی ہے, برطرف کر دیا تھا. مفتی سعید کے انتقال کے بعد درابو بی جے پی اور پی ڈی پی میں رابطہ کار کا کام کرتے رہے ہیں. بی جے پی اعلی کمان نے اس واقعہ کے بعد اپنے رہنماؤں کو طلب کیا تاکہ اتحاد پر پڑنے والے ممکنہ اثرات پر غور کیا جا سکے. مودی حکومت کی جانب سے تاحال منموہن سنگھ کے الزام پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا گیا, تاہم وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ نے ایک روز قبل کہا ہے کہ ہم مسئلے کشمیر کا مستقل حل تلاش کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے ہر کسی سے بات کرنے کو تیار ہیں. انہوں نے نئی دہلی میں ایک پروگرام میں بولتے ہوئے کہا کہ حکومت کے مقرر کردہ مذاکرات کار آئی بی کے سابق چیف دینیشور شرما اس سلسلے میں کام کر رہے ہیں اور انہوں نے تمام طبقات کے نمائندوں کو بات چیت کے لیے مدعو کیا ہے. سہیل انجم, وائس آف امریکہ, نئی دہلی.
چین کے مجلس قانون ساز نے لی کی شیانگ کی برسر اقتدار کمیونسٹ پارٹی کے سیکنڈ لیڈر کی حیثیت سے تقرری کے لیے ووٹ دیا. نیشنل پیپلز کانگریس نے 2 کے مقابلے میں 2,964 ووٹوں کے ساتھ لی کو دوسری 5 سالہ مدت کے لیے منظوری دی. ترک صدر رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ افرین کا مرکزی علاقہ ترک اور اتحادی شامی افواج کے کنٹرول میں ہے اور اس قصبے پر ترک پرچم لہرا دیے گئے ہیں۔ رائٹرز خبر رساں ادارے کے مطابق ترک پشت پناہی والے شامی باغی جنگجوؤں نے کہا تھا کہ باغی اتوار کو صبح سویرے افرین میں داخل ہو گئے تھے اور کرد وائی پی جی وہاں سے نکل گئے۔ شام کے کردوں نے شہر کو واپس لینے کے عزم کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ترکی اب چھاپہ مار جنگ کے ایک نئے دور میں داخل ہو گیا ہے۔ برطانیہ میں قائم سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس نے ہفتے کے روز بتایا کہ 150,000 افراد بدھ سے اب تک افرین سے نکل چکے ہیں۔ ترک جنگی طیاروں اور توپ خانے کے شہر پر حملے کی بھی اطلاعات ہیں۔ شام کے بارے میں تفتیش کرنے والے اقوام متحدہ کے کمیشن نے جنس اور صنف پر مبنی اس تشدد کی مذمت کی ہے جو شام میں متحارب دھڑے سویلین آبادی میں خوف پیدا کرنے کے لیے کر رہے ہیں اور اس کی ایک وجہ تشدد کا شکار ہونے والوں میں ذلت اور شرم ساری کا احساس پیدا کر کے انہیں خاموش کرنا ہے۔ جنیوا سے لیزا شلائن کی رپورٹ کے ساتھ نخبت ملک۔
اقوام متحدہ کے تحقیق کاروں کو پتہ چلا ہے کہ شام میں وسیع پیمانے پر جنسی اور صنفی تشدد کیا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ حکومتی افواج مسلح گروہوں اور شدت پسندوں کی جانب سے ہزاروں کی تعداد میں خواتین، بچیوں، مرد اور لڑکوں کو اس تشدد کا سامنا ہے۔ تحقیقاتی کمیشن کے سربراہ پاولو پنہائرو نے ان کارروائیوں کو انتہائی وحشیانہ قرار دیا ہے۔ ایک طرف جہاں ہر طرح کے شامی افراد جن میں مرد اور لڑکے بھی شامل ہیں تشدد کا نشانہ بن رہے ہیں، وہیں ان کا کہنا ہے کہ عورتوں اور بچیوں کو مختلف طریقوں سے تکلیفیں دی جا رہی ہیں۔
For 7 years, the victims of this brutal conflict repeatedly underscore the overriding importance of accountability for all crimes.
مسٹر پنہائرو کہہ رہے ہیں، اس ظالمانہ تنازع کا شکار ہونے والے افراد گزشتہ 7 سالوں سے مسلسل ان تمام جرائم اور تشدد کا احتساب کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں، خاص طور پر حکومتی افواج، حکومت مخالف اور مسلح گروہوں اور شدت پسند تنظیموں کی جانب سے ہونے والی زیادتیاں اور مظالم بہت گھناؤنے ہیں اور ان کے خلاف کارروائی نہیں کی جا رہی۔ یہ تھے مسٹر پنہائرو کے الفاظ۔ اقوام متحدہ کی تحقیقاتی کمیشن کی یہ رپورٹ 454 ایسے افراد سے بات کر کے تیار کی گئی ہے جو ان مظالم کا شکار ہوئے یا ایسے افراد کے رشتہ دار اور ان متاثرہ کمیونٹیز میں رہنے والے لوگ ہیں جو مارچ 2011 میں لڑائی کے آغاز کے بعد 2017 میں اس کے ختم ہونے تک مظالم سہتے رہے ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ان مظالم میں جنسی تشدد یا ریپ، خواتین سے زیادتیاں، شہریوں پر وسیع پیمانے پر حملے اور متاثرہ افراد کو شرمندہ کرنے اور انہیں اپنا پابند بنانے کی یہ کارروائیاں انسانیت کے خلاف جرائم کے زمرے میں آ سکتے ہیں اور کچھ کیسز ایسے بھی ہیں جو جنگی جرائم کے مترادف ہو سکتے ہیں۔ نخبت ملک، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ خصوصی کونسل رابرٹ مولر پر شدید نکتہ چینی کرتے ہوئے انہیں 2016 انتخابی مہم کی چھان بین میں سیاسی تعصب اور جانبداری پر مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں۔ اس چھان بین کا تعلق ٹرمپ کی انتخابی مہم کے روس کے ساتھ روابط کا جائزہ لینا ہے اور اس بات کا تعین کرنا ہے کہ آیا صدر نے اس چھان بین میں رخنا اندازی کرتے ہوئے انصاف کی راہ میں رکاوٹ تو نہیں ڈالی۔ صدر نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ پر ٹویٹس کے ایک سلسلے میں اظہار خیال کیا۔ صدر نے ایف بی آئی کے دو برطرف کیے جانے والے عہدیداروں سابق ڈائریکٹر جیمز کومی اور سابق ڈپٹی ڈائریکٹر اینڈریو میک پر بھی تنقید کی۔ صدر نے یہ کہا کہ مولر چھان بین کو شروع ہی نہیں ہونا چاہیے تھا کیونکہ نہ تو کوئی ساز باز ہوئی اور نہ ہی کوئی جرم ہوا۔ تاہم ڈیموکریٹس اور بعض ریپبلکنز نے اتوار کے روز ہونے والے نیوز شوز میں مولر کی طرف سے چھان بین کے طریقہ کار کی حمایت کی ہے۔ ایف بی آئی کے سابق ڈپٹی ڈائریکٹر اینڈریو مکیب کو ملازمت مدت سے چند روز قبل ملازمت سے برخاست کر دیا گیا۔ ٹرمپ انتظامیہ کے اس فیصلے پر کانگریس کے اراکین اور ایف بی آئی کے حکام تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ کی نامہ نگار ایزابیلا چچولی کی رپورٹ اسد نذیر سے سنیے۔
سی آئی اے کے سابق ڈائریکٹر جان برینن امریکی صدر براک اوباما کے زمانے میں سی آئی اے کے سربراہ رہ چکے ہیں۔ انہوں نے ایف بی آئی کے ڈپٹی ڈائریکٹر میکیب کو برخاست کرنے کے فیصلے پر ٹرمپ کو مخاطب کرتے ہوئے اپنے ٹویٹ پیغام میں کہا کہ جب ضمیر فروشی، اخلاقی گراوٹ اور سیاسی بدعنوانی پوری طرح سے فاش ہو جائے گی تو پھر آپ کو ایک بے توقیر فتنہ انگیز لیڈر کے طور پر تاریخ کے کوڑے دان میں پھینک دیا جائے گا۔ آپ نے اینڈی میکیب کو قربانی کا بکرا بنایا ہے مگر آپ امریکہ کی تاریخ کو مسخ نہیں کر سکتے۔ امریکہ آپ کے مقابلے میں کامران اور فتح یاب رہے گا۔ اٹارنی جنرل جیف سیشن نے ایف بی آئی کے ڈپٹی ڈائریکٹر اینڈریو میکیب کو ملازمت سے برخاست کرنے کا اعلان کیا تھا اور اس کے بعد یہ مذمت کی گئی ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ نے میک اپ پر الزام لگایا ہے کہ انہوں نے کلنٹن ای میل تحقیقات کے بارے میں ایک نامہ نگار کو معلومات بہم پہنچائی تھیں، اور اطلاعات کے مطابق تحقیقات کے دوران جب ان سے اس کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے غلط بیانی سے کام لیا۔ سیاسی مشیر اور مبصر میتھیو ڈاؤٹ کہتے ہیں،
He got fired because he released information that hurt Hillary Clinton. That's really at the foundation of the firing. It doesn't make a lot of sense to me, but vindictiveness seems to be at the core.
ان کو نوکری سے اس لیے نکالا گیا کہ انہوں نے ایسی اطلاعات جاری کیں جن سے ہلری کلنٹن کو نقصان پہنچا۔ یہی ملازمت سے برخاست کیے جانے کی بنیادی وجہ بنی، مگر یہ دلیل میری سمجھ سے بالاتر ہے کیونکہ اس فیصلے میں بدلے کی بو آ رہی ہے۔ صدر ٹرمپ نے میک اپ کی برخاستگی پر اپنے ایک ٹویٹ پیغام میں کہا کہ آج ایف بی آئی کے سخت محنت کرنے والے مرد اور خواتین کارکنوں کے لیے ایک عظیم دن ہے، یہ جمہوریت کے لیے بھی ایک عظیم دن ہے۔ ریاکار جیمز کومے ان کے باس تھے، اور انہوں نے میک اپ کو ایک آواز ملانے والا بچہ بنا رکھا تھا۔ ایف بی آئی کے سابق ڈائریکٹر جیمز کومے نے بھی میک اپ کی ملازمت ختم کرنے پر ٹویٹ کیا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ جناب صدر، امریکی عوام جلد ہی میری کہانی بھی سن لیں گے، اور وہ یہ فیصلہ کریں گے کہ کون باعزت ہے اور کون نہیں۔ کومے کی یہ کتاب اگلے مہینے شائع ہونے والی ہے۔ ریپبلکن پارٹی سے تعلق رکھنے والے کانگریس کے رکن باب گڈلیٹ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ میک اپ کے اقدامات نے ایف بی آئی کو بدنام کیا ہے۔ ایف بی آئی کے سابق اسسٹنٹ ڈائریکٹر کرس سویکر نے بھی کہا ہے کہ میک اپ کو ملازمت سے فارغ کر دینا ایک درست فیصلہ ہے کیونکہ انہوں نے حلف اٹھا کر جھوٹ بولا تھا۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جنوبی کوریا کے ذرائع ابلاغ کا کہنا ہے کہ شمالی کوریا کی ایک سینئر سفارتکار امریکہ کے سابق سفارتکاروں سے ملاقات کے لیے فن لینڈ روانہ ہو گیا، جس سے پہلے شمالی کوریا کے ایک وفد نے سویڈن کے سفارتکاروں کے ساتھ 3 روزہ بات چیت ختم کی، جس سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور شمالی کوریا کے لیڈر کم جونگ ان کے درمیان ملاقات کا راستہ ہموار ہو سکتا ہے۔ جنوب مشرقی ایشیائی لیڈر اور آسٹریلیا کے وزیر اعظم چاہتے ہیں کہ شمالی کوریا اپنا جوہری پروگرام ختم کر دے۔ اور برطانیہ اور روس کے درمیان تنازعہ رائے اس وقت اور بڑھ گئی جب ہفتے کے روز روس نے کہا کہ وہ 23 برطانوی سفارتکاروں کو ملک سے نکال رہا ہے۔ یہ جوابی کارروائی اس کے بعد ہو رہی ہے جب برطانیہ نے سابق روسی جاسوس اور اس کی بیٹی کو زہر دینے پر اس ہفتے کے شروع میں روس کے 23 سفارتکاروں کو ملک سے نکالنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اور روس میں ہونے والے انتخابات میں توقع ظاہر کی جا رہی ہے کہ موجودہ صدر ولادیمیر پوٹن چوتھی مرتبہ بھی منصب صدارت کے لیے کامیابی حاصل کر لیں گے۔ انتخابات میں پوٹن کے علاوہ 7 دیگر امیدوار بھی میدان میں ہیں، لیکن رائے عامہ کے جائزوں کے مطابق پوٹن کو ان سب پر واضح فرق سے اکثریت حاصل ہے۔ روس کی صدارتی مہم کے بارے میں کریملن حکام کا کہنا ہے کہ صدارتی امیدواروں کے لیے وفاقی انتخابی قوانین کی پاسداری ضروری ہے، لیکن متعدد خبر رساں اداروں نے اطلاع دی ہے کہ صدر ولادیمیر پوٹن کو اس سے استثناء حاصل رہی۔ خبریں ختم ہوئیں۔ اور آئیے اب آپ کو ایک رپورٹ سنواتے ہیں۔ پاکستان کے مرحوم الغوزہ نواز خمیسو خان، جو اپنے فن کی وجہ سے عالمگیر شہرت کے مالک ہیں، اب ان کے بیٹے اکبر خمیسو خان اپنی اس وراثت میں کمال حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ شہناز عزیز کے ساتھ ان کی بات چیت سے کچھ اقتباس سنیے۔
میرے بابا صاحب کی تو 1923 میں نا ڈیٹ آف برتھ ہے۔ پھر جب ابو کی ڈیتھ ہوئی تو وہ مارچ کا مہینہ تھا، 8 تاریخ تھی اور منگل کا ٹیوزڈے کا دن تھا۔ اس وقت میری ایج جو تھی وہ 6 سال کا ہو گیا تھا، 7 سال لگا ہوا تھا۔ پھر مجھے ریڈیو پاکستان حیدرآباد میں نوکری ملی تھی، سارے بڑے بڑے استاد لوگ، لیکن مجھے گھر جیسا ماحول میرے دفتر میں میری جاب کے دوران ہی مجھے مل گیا وہاں پر۔
اچھا،
جس سے میں آسانی سے موسیقی کی جو تعلیم ہوتی ہے بنیادی وہ میں حاصل کر سکا۔ مجھے بڑے بڑے استادوں نے، استاد مجید خان سارنگی نواز اور استاد فتح علی خان حیدرآبادی گوالیر گھرانہ، کہتے ہیں بھائی تمہارے بابا کا اتنا بڑا نام ہے، دنیا کی ایک مشہور شخصیت ہے۔ مصری خان جمالی کے جو بیٹے تو تھے ہی نہیں، ان کی بیٹی تھی مصری خان جمالی کی، بیٹا کوئی نہیں تھا۔ مجھے کہیں گے تم الغوزہ کیوں نہیں بجاتے؟ تو پھر میں نے وہ بریف جو ہے نا وہ سیکھی، سانس سیکھا، الغوزے میں کلاسیکل موسیقی بھی بنا سیکھنے کا مجھے موقع ملا۔
اچھا،
اور آج الحمدللہ میں پہلا الغوزہ نواز ہوں جو کلاسیکل موسیقی بھی بخوبی اس میں الگوزن میں بجا لیتا ہوں.
ساز کے بارے میں بتائیے. الغوزہ جو ہے ساز ہے,
الغوزہ ہمارا وادی مہران کا بہت ہی معروف ساز ہے, اور یہ ساز جوڑی کی شکل میں بجتا ہے اور ایک سانس میں بجایا جاتا ہے. یعنی کہ اس میں جو ایک لمبی بانسری ہوتی ہے جس میں ایک سر کا تاثر آتا ہے جو سانس سے بجتا ہے, یعنی کہ ناک سے آپ نے سانس کو کھینچ کے اپنے گالوں میں اس ہوا کو اسٹور کیا اور پھر آپ نے بریت کی صورت پہ اس کو کنٹینیو کیا. تو یہ جو الغوزہ ہے یہ بہت قدیم ساز ہے, یہ ایران سے ہوتا ہوا جب یہ سندھ میں داخل ہوا تو یہاں پہ یہ ایڈاپٹ کر لیا گیا.
اچھا.
پھر یہاں کے لوگوں نے بجایا, پنجاب میں بھی اس کو مختلف انداز میں بجایا جوڑی کی شکل میں.
جو بہت سارے سازوں میں جدت آئی تو الغوزہ اپنی پرانی شکل میں, یعنی بنیادی طور پر کچھ تو چیزیں آپ نے بتائی لیکن یا اس میں کوئی جدت کی گئی؟
مصری خان جمالی اور بابا کمیسو خان کے دور میں وہ اوپر کی جگہ انہوں نے بیس بڑا کر دیا اس کا.
اچھا.
تو وہ اس کا جو آواز ہے وہ بہت ہی نہایت ایک خوبصورت ایک آواز جو ہے نکلا اس میں.
مریم درانی غیر معمولی صلاحیت رکھنے والی ایک ایسی بچی ہیں جنہوں نے 13 سال کی عمر میں کتاب لکھ ڈالی ہے اور یوں وہ امریکہ کی سب سے کم عمر مصنفہ بن گئی ہیں. وائس آف امریکہ کی نیالہ محمد کی رپورٹ سنیے نخبت ملک سے.
مریم درانی ایک مخصوص امریکن ٹین ایجر ہیں. ان کا تخیل اور سوچ وسیع ہے اور حجاب پہننے والی مریم کو نوجوان بچیوں, تہ خانوں, ڈریگنز, بادشاہوں اور سلطنتوں کی کہانیاں سنانے کا بہت شوق ہے. مریم نے اپنی پہلی کتاب 13 سال کی عمر میں لکھی, جس کے بعد انہیں ایک ایسی ویب سائٹ کا پتہ چلا جس پر وہ نہ صرف اپنی کہانیاں اپلوڈ کر سکتی تھیں بلکہ انہیں پڑھنے والے اپنی رائے کا اظہار بھی کر سکتے تھے. اسی بارے میں وی او اے سے بات کرتے ہوئے مریم نے کہا, میری ایک کہانی کو قریباً 5 لاکھ افراد نے پڑھا, لوگ اب بھی اسے پڑھتے ہیں. میں اپنی کہانیوں پر آنے والی لوگوں کی رائے, ان کے ووٹس اور انہوں نے کتنی بار میری کہانی کو پڑھا ہے سب دیکھ سکتی ہوں. دراصل ایک بار تو مجھے ایک شخص نے یہ میسج کیا تھا کہ وہ میری کتاب کو دوبارہ لکھنا یا اسے ایڈٹ کرنا چاہتے ہیں اور پھر اسے شائع کر کے کسی کو تحفے میں دینا چاہتے ہیں, تو کیا ایسا کرنا ٹھیک ہوگا؟ یہ سن کر میں نے اپنے آپ سے کہا کہ یہ تو بہترین آئیڈیا ہے, میں خود ایسا کیوں نہیں کر سکتی؟ میں اپنی کتابیں خود بھی تو شائع کر کے فروخت کر سکتی ہوں. اور یوں مریم نے 13 سال کی عمر میں کتاب لکھی. مریم درانی اب 18 سال کی ہیں اور کہتی ہیں کہ ان کے والدین کا ان کی کامیابی میں سب سے زیادہ ہاتھ ہے. ان کے والد عرفان درانی نے ان کی کتابوں کی اشاعت میں مدد کی ہے, جبکہ ان کی والدہ زینب درانی انہیں ادب یعنی لٹریچر کی جانب راغب کرنے میں پیش پیش رہیں. زینب درانی کہتی ہیں, مریم کو کتابیں ہمیشہ سے پسند تھیں اور مجھے یاد ہے جب یہ محض 3 سال کی ہی تھی تو میں غور کرتی تھی کہ جب بھی مریم کو غصہ آتا تو کہانی سنا دینے سے اس کا غصہ ختم ہو جاتا اور وہ خوش ہو جاتی تھی, اور میں اس کا چہرہ دیکھ کر جان جاتی تھی کہ وہ اپنی خیالی دنیا میں کھوئی ہوئی ہے. مگر یہ بچی جلد ہی ایسی کتابوں سے اکتا گئی جن میں ایک ہی قسم کی روایتی کہانیاں ہوا کرتی تھیں. ہر کہانی ایک مرکزی مرد کردار کے گرد گھومتی تھی جو سب کچھ ٹھیک ٹھاک کر دیتا ہے. لہٰذا مریم نے فیصلہ کیا کہ اس روایت کو تبدیل کیا جائے اور ایسے کردار تشکیل دیے جائیں جو چھوٹی بچیوں کو بھی پسند آ سکیں. مریم درانی نے اس بارے میں بات کرتے ہوئے کہا, میں کسی ایسے شخص کے بارے میں لکھنا چاہتی تھی جس سے میں خود متاثر ہوتی ہوں یا جس کے جیسا بننا چاہتی ہوں, اور یہی وہ خیال تھا جس نے مجھے میرے مرکزی کردار کے بارے میں سوچنے پر مجبور کیا.
نکبت ملک کی اسی رپورٹ کے ساتھ ہمارا یہ نیوز شو اب ختم ہوتا ہے. ایڈیٹر شہناز عزیز تھی, میرے ساتھ پروڈیوسر تھے اسور امام اور انجینئر ویگنر رابرٹس. بہجت آپ سے یہ پروگرام ختم کرنے کی اجازت چاہتی ہے. آپ کو یہ یاد دلاتے ہوئے کہ پاکستان میں آپ ہمارے یہ پروگرام شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک اور بھارت میں 7:30 سے صبح 7:30 بجے تک سنتے ہیں. ہماری نشریات سنتے رہیے, ہم سے رابطے میں رہیے. اب اجازت دیجیے, خدا حافظ.